السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے.
پاکستانی فوجی چوکی کو تباہ کرنے کا بھارتی فوج کا دعویٰ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی فوجی چوکی کو تباہ کرنے کا بھارتی دعویٰ جھوٹ ہے. پاکستانی فوج کا رد عمل. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے منصوبہ بندی کرنے والا ملزم گرفتار. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ.
سوشل میڈیا پر فوج اور عدلیہ کی تصحیح برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر داخلہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
زیر حراست شدت پسند احسان اللہ احسان کو قانون کے مطابق سزائے موت دی جائے. سینٹ کی کمیٹی کا حکومت پر زور. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
علاج کے لیے بھارت جانے والے پاکستانیوں کو بھارتی ویزے جاری نہیں کیے جا رہے. پاکستانی عہدیداروں کا دعویٰ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
اور بین الاقوامی خبروں میں امریکی اہلکاروں کے مطابق مینچسٹر ایرینا میں ہونے والے خود کش بم حملے میں 22 برس کا سلمان عبدی ملوث ہے، جس میں 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی لیڈر دونوں امن معاہدے پر پہنچنے کے لیے تیار ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لائن آف کنٹرول پر پاکستانی فوجی چوکی کو تباہ کر دیا ہے، جو بقول اس کے دراندازوں کی مدد کر رہی تھی. پاکستان نے اس کی تردید کی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
آرمی ترجمان میجر جنرل اشوک نرولا نے منگل کے روز ایک نیوز کانفرنس میں الزام عائد کیا کہ پاکستانی آرمی مسلح دراندازوں کی مدد کرتی رہی ہے. ان کے بقول ہم نے نوشیرہ میں ایک حالیہ کارروائی کے دوران پاکستانی فوجی چوکی کو نقصان پہنچایا ہے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کارروائی کب کی گئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل حالیہ دنوں میں کی گئی. بھارتی فوج نے ایک 30 سیکنڈ کی ویڈیو بھی جاری کی، جس میں ایک جنگلی علاقے میں بمباری اور دھماکوں کے بعد دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے. میجر جنرل نرولا نے مزید کہا کہ کنٹرول لائن سے متصل علاقے میں یہ کارروائی کی گئی، جو کہ ہماری انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی کا حصہ ہے، تاکہ کشمیر میں دہشت گردوں کی تعداد میں کمی لائی جا سکے اور بقول ان کے کشمیری نوجوانوں کو غلط راستے پر جانے سے روکا جا سکے. ایک نیوز ایجنسی ANI نے آرمی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ یہ کارروائی 9 مئی کو کی گئی تھی، جس میں راکٹ لانچر، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل اور آٹومیٹڈ گرینیڈ لانچرز نے حصہ لیا. پاکستان نے بھارتی آرمی کے اس دعوے کی تردید کی ہے. نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے ایک نیوز چینل CNN نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے اس دعوے کو غلط قرار دیا. انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے، اس لیے ان کے الفاظ میں شیخی بگاڑنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کریں. انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے. عبدالباسط نے بھارت کے اس الزام کو بھی مسترد کر دیا کہ پاکستانی فوج نے کنٹرول لائن کے پاس بھارتی جوانوں کے سر قلم کیے تھے. انہوں نے اس الزام کو بھی بے بنیاد قرار دیا کہ پاکستانی فوج بھارتی کشمیر کے جوانوں کو انتہا پسندی کی طرف مائل کرنے کی مہم چلا رہی ہے. خیال رہے کہ بھارت پاکستانی فوج پر یہ الزام عائد کرتا آیا ہے کہ وہ کنٹرول لائن پر دراندازوں کو بھارت میں داخل ہونے میں ان کی مدد کرتی ہے. پاکستان کی جانب سے اس الزام کی سختی سے تردید کی جاتی رہی ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
تاہم پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بھارتی فوج کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے. ان کا کیا کہنا تھا؟ محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کی طرف سے بھارت کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے، جس میں کہا گیا کہ بھارتی فوج نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستانی فوج کی ایک چوکی تباہ کی ہے. بھارت کے اس دعوے کے بعد پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں بھارتی موقف کو رد کرتے ہوئے کہا کہ نوشہرہ سیکٹر میں پاکستانی فوج کی چوکی تباہ کرنے اور پاکستان کی طرف سے لائن آف کنٹرول کے پار شہریوں پر فائرنگ کرنے کا بھارتی دعویٰ جھوٹ ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال ستمبر میں بھی بھارت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارتی فوجیوں نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی جانب مبینہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر سرجیکل سٹرائک کی ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے اس وقت بھی بھارت کے سرجیکل سٹرائکس کے دعوے کو مسترد کیا گیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ستمبر 2016 میں بھارتی کشمیر میں ایک فوجی ہیڈ کوارٹر پر مشتبہ دہشت گردوں کے حملے کے بعد ہوا۔ اس حملے میں کم از کم 18 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس علاقے میں ہونے والے حالیہ حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملزم کا تعلق کالعدم عسکریت پسند تنظیم لشکر جھنگوی سے ہے۔ کوئٹہ سے عبدالستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے ایک ایسے خطرناک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا ہے جس نے گزشتہ 9 ماہ میں ہونے والے 4 خودکش حملوں سمیت دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے متعدد واقعات کے لیے منصوبہ بندی کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ملزم نے اپنا تعلق کالعدم تحریک طالبان سے بتایا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں کو ملزم کی گرفتاری کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ ملزم سعید احمد تقویٰ کو کوئٹہ کے نواحی علاقے سے اس کے خفیہ ٹھکانے سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے دوران تفتیش تسلیم کیا ہے کہ بلوچستان میں وہ دہشت گردی کے واقعات کی منصوبہ بندی کالعدم لشکر جنگوی کے لیے کرتا تھا۔ اس نے اس مقصد کے لیے شمالی وزیرستان میں کالعدم تحریک طالبان کے کیمپ میں تربیت حاصل کی تھی۔
اس نے تحریک طالبان پاکستان پہلے جوائن کی اور اب وہ کام کر رہا تھا لشکر جنگوی کے لیے، اور اس میں یہ 3 بڑے واقعات اور اس کے علاوہ بہت ساری ٹارگٹ کلنگ، جس میں پولیس کی ٹارگٹ کلنگ تھی، فرنٹیئر کور کے پرسنل کی ٹارگٹ کلنگ تھی، ایک ڈاکٹر شیراز تھے ان کی ٹارگٹ کلنگ تھی، اس طرح اور بہت ساری کلنگس تھیں۔
رواں ماہ کے دوران سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور ایدری پر ضلع مستونگ میں خودکش حملہ ہوا تھا جس کی ذمہ داری داعش کی طرف سے قبول کی گئی تھی، جبکہ گزشتہ سال سول اسپتال کوئٹہ میں وکلا، پولیس کے تربیتی مرکز اور ضلع خوزدار کے علاقے شاہ نورانی کے مزار پر بھی خودکش حملے ہوئے تھے جس میں کم از کم 230 سے زائد افراد جان بحق ہو گئے تھے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر فوج اور عدلیہ کے خلاف مواد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ منگل کے روز ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ سوشل میڈیا کی 27 آئی ڈیز کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے منگل کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے 27 آن لائن اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اس حوالے سے 8 افراد کی نشاندہی بھی کی گئی اور ان میں سے 6 سے انٹرویو یعنی پوچھ گچھ کی گئی۔
ابھی تک کوئی اریسٹ نہیں کیے گئے، کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوئی، کوئی قیامت نہیں آ گئی، مگر ایسے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا از انڈر اٹریک۔ سوشل میڈیا از ناٹ انڈر اٹریک۔ پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین سوشل میڈیا کے ذریعے انڈر اٹریک۔
انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کسی طرح کی قدغن نہیں لگائی جا رہی ہے۔
ہمارا آئین کہتا ہے کہ فوج اور عدلیہ بطور ادارہ کی تزیق نہ کی جائے۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارے لوگ، مسلم لیگ نون کے لوگ ہم نے پکڑے، اور بھی جس پارٹی، اس کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ کوئی شخص جس نے ٹویٹ کی ہو یا پوسٹ کیا ہو اینٹی ملٹری یا اینٹی عدلیہ، ہم اس کو پکڑیں گے، اس کے خلاف کاروائی کسی اور پارٹی کا بھی کر دیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ایسی تجویز زیر غور ہے کہ سوشل میڈیا پر فرضی ناموں سے اکاؤنٹس قائم کرنے سے روکا جائے۔
سوشل میڈیا پہ جو بھی لوگ ہیں جو پوسٹ کرتے ہیں اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، مگر وہ انانیمس نہیں ہونے چاہیے، وہ گمشدہ نہیں ہونے چاہیے۔
سوشل میڈیا کے ذریعے مبینہ طور پر فوج کے خلاف رائے کا اظہار کرنے والوں کی گرفتاری پر اپوزیشن جماعت تحریک انصاف سراپا احتجاج ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ اب تک حراست میں لیے گئے لگ بھگ 20 افراد میں سے زیادہ تر کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ تاہم چودھری نثار نے وضاحت کی کہ اب تک کسی کو حراست میں نہیں لیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں سینٹ کی داخلہ امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کے سابق ترجمان کے ساتھ حراست کے دوران خصوصی رویے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ مہمان جیسا نہیں بلکہ دہشت گرد جیسا سلوک کیا جانا چاہیے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کے اجلاس میں قانون سازوں کی اکثریت کا کہنا تھا کہ جن جرائم کا اعتراف احسان اللہ احسان نے کیا ہے اس پر ملکی قانون کے مطابق اسے سزائے موت دی جانی چاہیے اور بغیر کسی تاخیر کے اس کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کی جائے۔ کمیٹی کے رکن سینیٹر طاہر حسین مشدی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا
کہ کرمنل کو کرمنل سمجھا جائے، ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ سمجھا جائے، کوئی اچھا ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا، کوئی اچھا کرمنل نہیں ہو سکتا۔ یہ ان ہیومن فینز ہیں، یہ پرندے ہیں، ان کو آپ ہیروز بنا رہے ہیں ٹی وی پہ لا کے، یہ ان کے اندر کوئی ریموس نہیں ہوتی، اپنی جیسے کہ شیخی مارتے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا۔
پاکستانی فوج نے گزشتہ ماہ بتایا تھا کہ احسان اللہ احسان نے خود کو حکام کے حوالے کیا ہے، جس کے بعد اس کا ایک ویڈیو بھی تقریباً تمام ٹی وی چینلز پر نشر ہوا جس میں وہ شدت پسندوں کی سرگرمیوں اور اپنے کردار کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ اس کے بقول اس نے اپنے ضمیر کی آواز پر شدت پسندوں کا ساتھ چھوڑ کر خود کو حکام کے حوالے کیا۔ بعد ازاں ایک نجی ٹی وی چینل جیو نیوز پر احسان اللہ احسان کا خصوصی انٹرویو بھی نشر کیا گیا تھا۔ سینیٹر طاہر حسین مشدی کا کہنا تھا کہ جن جرائم کا اعتراف احسان اللہ احسان نے کیا اس کی سزا مروجہ قانون کے تحت کارروائی کر کے اسے دی جانی چاہیے۔
وہ ہمارے ٹورسٹ تو نہیں ہے، کوئی گیسٹ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو مہمان نوازی کر رہے ہو۔ دوسری انٹروگیشن ڈیو پروسیس آف لا سٹارٹ کرو، اف دے آر فاؤنڈ گلٹی اور کنفیس ٹو بی گلٹی تو ان کو ہینگ کرو۔
وزارت دفاع کے ایڈیشنل سیکرٹری فیصل لودھی نے کمیٹی کو یقین دلایا کہ احسان اللہ احسان کے ساتھ کسی بھی طرح کا خصوصی سلوک روا نہیں رکھا جا رہا اور نہ ہی ایسا کیا جائے گا، اور ان کے بقول اس نے جن جرائم کا اعتراف کیا حکام اس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
امریکی اہلکاروں کے مطابق مینچسٹر ایرینا میں ہونے والے خودکش بم حملے میں 22 برس کا سلمان عابدی ملوث ہے، جس میں 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ شخص 1994 میں مینچسٹر میں پیدا ہوا، اس کا تعلق لیبیا کے ایک مہاجر خاندان سے ہے اور چار بچوں میں سے وہ تیسرا بچہ ہے۔ اس کے والدین قذافی کے دور میں حکومت سے بچ کر برطانیہ آ گئے تھے۔ یہ خبر منگل کو روزنا میں دی ٹیلی گراف نے شائع کی ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مینچسٹر کے میوزک کنسرٹ میں بم دھماکے کے بعد منگل کے روز اپنے رد عمل میں حملہ آوروں اور دہشت گردوں کو شکست خوردہ شیطان قرار دیا ہے۔ یروشلم میں اسرائیلی میوزیم کے دورے پر اسرائیلی وزیراعظم کے ہمراہ ایک بیان میں انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اس دھماکے کے بارے میں خبر کی تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
21,000 نشستوں پر مشتمل مانچسٹر ارینا کی لابی میں امریکی پاپ سٹار اریانا گرانڈے کے موسیقی کے ایک پروگرام کے اختتام پر ہوا۔ شو کی ویڈیو میں پروگرام کے ہزاروں شرکا کو، جن میں بہت سی نوجوان لڑکیاں تھیں، افراتفری کی حالت میں چیختے چلاتے ہوئے اور تیزی سے عمارت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ شو میں شریک ایک خاتون صوفی واکر نے کہا،
Well, the lights came up after the concert and everyone was getting up to leave and all of a sudden there was a big bang.
کانسرٹ کے بعد لائٹس روشن ہو گئی اور ہر ایک وہاں سے روانگی کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ تمام نشستیں ہل کر رہ گئیں اور ہر ایک نے بس بھاگنا شروع کر دیا۔ لوگ پریشانی کے عالم میں چیخ چلا رہے تھے اور ہم نے بس پہلے ہی خارجی دروازے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہمیں وہاں تک پورا گھوم کر جانا پڑا۔ یہ تھیں شو میں شریک ایک خاتون صوفی واکر۔ یہ تھیں موسیقی کے پروگرام میں شریک ایک خاتون صوفی واکر۔ فکر مند والدین جو اپنے بچوں کو اس شو میں لائے تھے، کسی خبر کا انتظار کرتے ہوئے عمارت کے باہر ہجوم کی شکل میں اکٹھے ہو گئے۔ برطانوی وزیراعظم ٹریسا مے نے مانچسٹر پولیس کے اس سے قبل کے ان بیانات کی تصدیق کی کہ ایک خودکش بمبار نے ارینا کے ایک خارجی راستے کے قریب گھریلو ساخت کے ایک بم کا دھماکہ کیا تھا۔ انہوں نے منگل کے روز کے اس حملے کو برطانیہ کی تاریخ کا ایک بدترین حملہ قرار دیا۔
All acts of terrorism are cowardly attacks on innocent people. But this attack stands out.
دہشت گردی کی تمام کارروائیاں بے گناہ لوگوں پر بزدلانہ حملے ہیں۔ لیکن یہ حملہ اپنی ہولناکی اور انتہائی بزدلانہ طریقے سے ان معصوم نہتے بچوں اور نوجوان لوگوں کو جنہیں اپنے زندگی کی ایک انتہائی یادگار رات سے محظوظ ہونا چاہیے تھا، دانستہ طور پر ہدف بنا کر کیے جانے کے اعتبار سے بدترین تھا۔ یہ الفاظ تھے برطانوی وزیر اعظم کے، جنہوں نے کہا کہ تفتیش کار یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا بمبار نے یہ کارروائی تنہا کی تھی یا کسی گروپ کے ایک حصے کے طور پر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کی صبح بیت الحم میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے ساتھ ایک دورے کے دوران اس حملے کی مذمت کی۔
We stand in absolute solidarity with the people of the United Kingdom. So many young, beautiful, innocent people living and enjoying their lives murdered.
جہتی کے ساتھ کھڑے ہیں، اتنے بہت سے نوجوان بے گناہ خوبصورت لوگ جو اپنی زندگیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، شر پسند اور زندگی میں شکست خوردہ لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ میں انہیں افریت نہیں کہوں گا کیونکہ وہ اس اصطلاح کو پسند کریں گے، وہ سمجھیں گے کہ وہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ میں انہیں اب سے نقصان اٹھانے والے شکست خوردہ لوگ کہوں گا کیونکہ وہ شکست خوردہ ہی ہیں، وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ گرانڈے کو اس حملے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس واقعے کے چند گھنٹے بعد انہوں نے متاثرین کے لیے ٹویٹر پر اپنے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم میں اور اس اختلاف کی لیبر پارٹی کے سربراہ جرمی کوربن ملک میں 8 جون کے انتخابات سے قبل کی انتخابی مہم معطل کرنے پر متفق ہو گئے۔ امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ وہ مانچسٹر کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور یہ کہ اس کے پاس اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ امریکہ میں موسیقی کے پروگراموں کے مقامات کے لیے کوئی مخصوص مستند خطرہ موجود ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور برطانیہ کے شہر مینچسٹر میں پیر کے روز اس میوزک کنسرٹ میں ہونے والے خودکش بم حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ داعش گروپ کا دعویٰ تھا کہ ان کی خلافت کے ایک سپاہی نے یہ بم نصب کیا اور اسے دھماکے سے اڑا دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز اعلان کیا کہ اسرائیل اور فلسطینی دونوں کے لیڈر امن معاہدے پر پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہمراہ اسرائیلی میوزیم میں تقریر کرتے ہوئے بیان دیا۔ روم روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطینی امن معاہدے پر پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ نے پیر کے روز نیتن یاہو سے ملاقات کی اور منگل کو روز بھی ان سے مختصر بات چیت کی۔ اس سے پہلے مغربی کنارے کے مختصر دورے میں انہوں نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کی اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے کہ وہ امن قائم کریں اور علاقے میں اور اپنے عوام کے لیے ایک نئی امید روشن کریں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہیں کامل یقین ہے کہ اگر اسرائیل اور فلسطینی امن عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ پورے مشرق وسطی میں امن کے عمل کا آغاز ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے پیر کو اسرائیل میں ایک مصروف دن گزارا۔ صدر اب روم پہنچ گئے ہیں۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے نمائندوں اسٹیو ہرمن اور ولیم گیلو کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
صدر ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے برسر اقتدار رہتے ہوئے یروشلم میں یہودیوں کے مذہبی مقام ویسٹرن وال کا دورہ کیا۔ ٹرمپ کی جانب سے یہ علامتی دورہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ انتہائی دوستانہ تعلقات قائم کیے ہیں اور ان کی روشنی میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ مشرق وسطی امن مذاکرات میں پیش رفت ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے ان اطلاعات کی بھی تردید کی ہے جن میں بتایا گیا تھا کہ واشنگٹن میں روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران روس کو آگاہ کیا گیا تھا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے معلومات باہم پہنچانے میں خاصی مدد کی ہے۔ اس معاملے کے علاوہ اسرائیلی دورے کے تمام مراحل حسب توقع طے ہوئے ہیں۔ صدر اور ان کے خاندان کے افراد نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر بھی گئے جہاں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ان کا استقبال کیا۔
I want you to know how much we appreciate the change in American policy on Iran. I want you to know how much we appreciate your bold decision to act against the use of chemical weapons in Syria.
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایران کے بارے میں امریکی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے۔ ہم آپ کے اس جرات مندانہ اقدام کے بھی معترف ہیں جو آپ نے شام کی جانب سے کیمیاوی ہتھیاروں کے جواب میں اٹھایا۔ اسرائیل کے دورے کے دوران بہت سے امور پر جن کا صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ذکر کیا تھا عمومی طور پر ان کا اعادہ نہیں کیا گیا۔ صدر ٹرمپ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کے بعد اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب مذاکرات کو دوبارہ شروع کیا جا سکے گا. ان کا کہنا ہے کہ وہ عرب لیڈروں کے ساتھ مل کر اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان مستقل امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو روم پہنچ گئے ہیں، بدھ کے روز ویٹیکن جائیں گے جہاں وہ رومن کیتھولک کلیسا کے سربراہ پوپ فرانسس سے ملاقات کریں گے. اس بارے میں پیٹر ہائن لائن کی ایک رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے اسلام کے سرکردہ ملک سعودی عرب کا انتخاب کیا تھا جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا. اس کے بعد وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ہمراہ انہوں نے خطے میں ممکنہ امن سمجھوتے پر بات کی. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
I've heard it's one of the toughest deals of all, but I have a feeling that we're going to get there.
میں نے سنا ہے کہ یہ سب سے مشکل سمجھوتا سمجھا جاتا ہے، تاہم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس تک پہنچ جائیں گے. باقی دو کے مقابلے میں ویٹیکن کا دورہ زیادہ تر تجدید تعلقات سے متعلق ہوگا. صدارتی مہم کے دوران پاپائے روم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا سرحد پر دیوار کی تعمیر کا منصوبہ مسیحی اقدار سے مطابقت رکھتا ہے. ٹرمپ نے پوپ فرانسس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا، کسی مذہبی شخصیت کے لیے کسی کے ایمان کے بارے میں سوال کرنا باوقار نہیں ہے. تاہم گزشتہ ہفتے پرتگال سے واپسی کے سفر پر پوپ فرانسس نے مصالحانہ رویہ اپناتے ہوئے کہا تھا، ایسے دروازے ہمیشہ ہوتے ہیں جو بند نہیں ہوتے. ہمیں کم از کم ان دروازوں کی جانب دیکھنا چاہیے جو تھوڑے کھلے ہوئے ہوں. ان کے اندر جائیں، مشترکہ امور پر بات کریں اور قدم بقدم آگے بڑھیں. ویٹیکن میں ہونے والی ملاقات کو زیادہ تر فوٹو سیشن کے طور پر اور ایک ایسے موقع کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جب دونوں رہنما آگے بڑھ سکے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عالمی ادارہ صحت کی رخصت ہونے والی ڈائریکٹر مارگریٹ چین نے عالمی ادارہ صحت کی اس سال کی اسمبلی کا افتتاح ادارے کے ان نقادوں کے خلاف سخت دفاع کرتے ہوئے کیا جن کا کہنا ہے کہ ادارہ اپنی افادیت کھو چکا ہے. منگل کے روز عالمی ادارہ صحت کی اسمبلی خفیہ بیلٹ کے ذریعے چین کا جانشین چن رہی ہے. تین نامزد امیدواروں میں پاکستان کی ثانیہ نشتر بھی شامل ہیں. تفصیلات یاسمین جمیل سے.
پیر کے روز اسمبلی سے اپنے آخری خطاب میں اپنے 10 سالہ انتظامی دور کے دوران صحت عامہ کی تدریجی بہتری کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی. انہوں نے مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا کے حجم کو پہچاننے میں ادارے کی ناکامی کو تسلیم کیا. لائبیریا، سیرالیون اور گنی میں 2016 کے آغاز میں اس مہلک وائرس کے خاتمے کے اعلان سے قبل اس وائرس سے 11,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے. ڈاکٹر مارگریٹ چین نے کہا، لیکن عالمی ادارے صحت نے جلد ہی اس سلسلے کو درست کیا. ٹیم ورک اور شراکت داریوں کے ذریعے 3 وباؤں کو قابو میں کیا اور دنیا کو اس کی پہلی ایبولا ویکسین دی جو اس بیماری کے خلاف نمایاں تحفظ فراہم کرتی ہے. یہ میری نگرانی میں ہوا اور میں ذاتی طور پر جواب دہ ہوں. ڈاکٹر مارگریٹ نے اپنی مدت ملازمت کے دوران ادارے کی کچھ کامیابیوں کا بھی تذکرہ کیا، جن میں لاکھوں لوگوں کے لیے زندگی بچانے والی سستی ادویات بنانے کی اس کی طویل کوشش شامل تھی. انہوں نے کہا کہ WHO نے گرم علاقوں کی نظر انداز کی گئی بیماریوں کو ختم یا کم کرنے، ذہنی صحت کو اجاگر کرنے اور پولیو اور گنی وارم کو تقریباً ختم کرنے میں نمایاں پیش رفت کی. عالمی ادارے صحت کی اسمبلی منگل کے روز خفیہ ووٹنگ کے ذریعے ڈاکٹر مارگریٹ کا جانشین چنے گی. نامزد امیدواروں میں ایتھیوپیا کی ٹیڈروس ایڈہنوم، برطانیہ کے ڈیوڈ نبارو اور پاکستان کی ثانیہ نشتر شامل ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
سامعین، ہماری ساتھی وردہ خلیل اب آپ کو ایک خاتون سے ملوا رہی ہیں جن کی کہانی بہت دلچسپ ہے. یہ کہانی سوات کی طاہرہ محمد کی ہے، جن کی والدہ گھروں میں کام کرتی تھیں اور طاہرہ بھی ان کے ساتھ جاتی تھیں، لیکن محنت کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچ گئیں جہاں آج وہ مقامی حکومت اور غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے سافٹ ویئر بنا رہی ہیں. ایسا کیسے ممکن ہوا، آئیے سنتے ہیں.
سوات میں واقع اپنے گھر کی خستہ حالی کی عکاس چار دیواری کے اندر اپنے لیپ ٹاپ پر نظریں ٹکائے یہ طاہرہ ہیں۔ انہیں کمپیوٹر سے محبت بچپن میں ہوئی، جب وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی اپنی والدہ کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جاتی تھیں۔
جس گھر میں میری امی کام کرتی تھی ان کے پاس ٹی وی اور کمپیوٹر تھا۔ جب میں وہاں یہ سب آلات اپنے ارد گرد دیکھتی تھی تو مجھے اس پر کام کرنے کی خواہش پیدا ہوتی تھی۔ گھر کے مالک جانتے تھے کہ میں یہ سیکھنا چاہتی ہوں، لہٰذا انہوں نے مجھے اپنا ایک لیپ ٹاپ دے دیا۔
17 سالہ طاہرہ اب لوکل گورنمنٹ اور این جی اوز کے لیے سافٹ ویئر بنا رہی ہیں۔ وہ صبح کو انگلش پڑھاتی ہیں اور شام کو خود کمپیوٹر سائنس پڑھتی ہیں۔ اتنی محنت کے باوجود طاہرہ صرف 4000 روپے ماہانہ کماتی ہیں اور ان کی ماں کی خراب صحت اب انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔
میں نے ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے بہت دعائیں کی کہ وہ ایک بیٹے کی طرح بنے اور اس کے انجینئر بننے کی خواہش پوری ہو جائے۔
میڈیا پر طاہرہ کے ہنر کی رپورٹس نشر ہونے کے بعد نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی سمیت کئی افراد نے ان کو تعلیم کے حصول میں مدد کی آفر کی۔ اب طاہرہ کو یونیورسٹی کی فیس سے لے کر ان کی والدہ کی دیکھ بھال کے اخراجات تک مدد فراہم کی جا رہی ہے۔
میں پاکستان اور وادی سوات کے فائدے کے لیے سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتی ہوں، خاص طور پر میں لڑکیوں کے پڑھنے اور ترقی کرنے میں مدد کرنا چاہتی ہوں۔
وردہ خلیل، اردو وی او اے۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت ایسے ہزاروں مریضوں کو ویزے جاری نہیں کر رہا جو جگر اور دل کے مہلک امراض کے علاج کے لیے بھارت جانا چاہتے ہیں، جبکہ بھارت نے اس کی تردید کی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
حالیہ برسوں میں پاکستان سے ہر سال ہزاروں افراد علاج کے لیے پڑوسی ملک بھارت جاتے رہے ہیں، جن میں خاص طور پر جگر اور عارضہ قلب کے شکار مریض شامل ہیں، لیکن حال ہی میں پاکستان کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ علاج کی غرض سے بھارت جانے کے خواہشمند پاکستانیوں کو اب ویزے جاری کرنے کا عمل مشکل بنا دیا گیا ہے اور ویزے جاری بھی نہیں کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ رواں ماہ کے اوائل میں بھارت کا یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستانی فوج نے بھارتی فورسز کے 2 اہلکاروں کو ہلاک کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی ہے، تاہم پاکستان کی طرف سے اس کی تردید کی گئی۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ایک حالیہ بیان میں کہا کہ بھارتی فوجیوں کی لاشوں کی مبینہ بے حرمتی کے واقعے کے بعد بھارت کی طرف سے ویزوں کا اجرا روک دیا گیا ہے۔
اس واقعے کے بعد ہندوستان نے ہمارے جو مریض جاتے تھے انڈیا علاج کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ٹرانسپلانٹیشن کی سہولیات جو ہیں وہ سستی اور بہتر موجود ہیں، ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مریض ہیں جن کو تکلیف ہوئی ہے فارن آفس کے ذریعے بھی، کہ ان کو دیکھیں کہ کیسے ان کو ہم فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کیا کیا ان کا علاج پاکستان میں بہتر ہو جائے، اگر پاکستان میں نہیں ہوتا ہے کسی دوسرے ملک میں کرانا ہے تو اس کا بھی ہم خیال کریں گے۔
جبکہ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بقول بھارت نے علاج کے لیے ویزے کا اجرا مشروط کر دیا ہے، جس کے تحت ہر مریض کے ویزے کے لیے پاکستان کے مشیر خارجہ کو بھارت کی وزارت خارجہ کو خط لکھنا ہوگا، لیکن بھارتی ہائی کمیشن کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ویزوں کا اجرا نہیں روکا گیا ہے۔ ہائی کمیشن کے ذرائع کے مطابق ہر سال لگ بھگ 5000 پاکستانیوں کو علاج کے لیے بھارت کے ویزے جاری کیے جاتے ہیں۔ ادھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کے مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے سبب علاج کے خواہشمند بہت سے پاکستانیوں کو بھارتی ویزے کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔
بہت پاپولر جگہ ہے وہ جانے کی، خاص طور پہ کم عمر بچوں کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی فیسلٹی، تعلقات اپنی جگہ حکومت لیول پہ، لیکن یہ جو انسانی حقوق کی اور انسانی بھلائی کی بات ہے یہ جاری رہنی چاہیے۔
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے وابستہ ڈاکٹر سلمان شفیع کول کہتے ہیں کہ بھارت میں نہ صرف علاج سستا ہے بلکہ وہاں ادویات کی قیمت بھی کم ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر تھے کارنیلیس۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے۔ خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے، اللہ حافظ اور شب خیر۔